बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत सुबह खैर कहती हूँ अपने अजीज नाजरीन को आपके और हमारे अपने प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। अस्सलामु अलैकुम,
वालेकुम सलाम,
कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र
जी। हमारे नाजरीन कैसे हैं? सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में और बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम सुबह जिंदगी 7:31 तेहरान टाइम के मुताबिक। हफ्ते का मौजू हमारा चल रहा है गुलामाना सोच।
बिल्कुल, और ऐसी सोच जिसमें हमें उससे आजाद होने की पूरी पूरी जरूरत है अगर हमारी जिंदगी पर वो गलत तासीर, खैर गलत तासीर ही डालती है। अगर जिसकी तासीर हो तो हमें फौरन निकलना चाहिए, अपनी सोच को आजाद करना चाहिए।
वजूहात क्या है? गुलामाना सोच की आजादी हमने हासिल कर ली, मुल्क हमने बना लिए, लेकिन आया हम उस सोच से आजाद हो पाए या नहीं हो पाए, इसके बारे में इंशाल्लाह आज पूरे प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हफ्ते का मौजू है हमारा, पूरे हफ्ते हम गुफ्तगू करते रहे, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, आज इस मौजू का निचोड़ निकलेगा।
बिल्कुल, और खुर्रम यहाँ वक्त हुआ अपनी सुबह को और भी बेहतरीन बनाने का। जिस तरह हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक फरमान से करते हैं, तो आज मिलकर सुनेंगे और देखेंगे मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहि सलाम का फरमान और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, दूसरों के पसमानदगान से भलाई करो ताकि तुम्हारे पसमानदगान पर भी नज़र शफ़क़त पड़े। बुख़्ल तमाम बुरे उयूब का मजमू है और ऐसी महार है जिससे हर बुराई की तरफ खींच कर जाया जा सकता है।
facebook.com/sutmorningshow। जी हाँ, ये एड्रेस है हमारे फेसबुक के पेज का, जहाँ पे आप हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में, हफ्ते के मौजू के बारे में, जो भी आपकी राय और नजरात हो, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं।
बहरहाल प्रोग्राम आपका है और ये फेसबुक का सफा वो रास्ता है जिसके जरिए आप यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ बैठ सकते हैं।
बिल्कुल, और खुर्रम आज आपके साथ स्टूडियो में कौन है?
अब्दुल रहीम दुरानी साहब हमारे साथ होंगे, डॉक्टर अब्दुल रहीम दुरानी, और इंशाल्लाह हफ्ते का मौजू उसका निचोड़ निकाला जाएगा।
बिल्कुल, और मेरे साथ अमेरिका से मौजूद होंगे डॉक्टर यासर अंद्राबी साहब, और हम देखेंगे कि टिप की दुनिया में क्या नए नए कारनामे जो हैं वो अंजाम हो रहे हैं।
ठीक है, डॉक्टर यासर अंद्राबी भी हमारे साथ रहेंगे और बहरहाल हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में। वक्त हुआ है फिटफाट होने का, वर्जिश करने का, थोड़ी सी जान बनाने का, तो चलें वर्जिश करें
जी। साथ मिलकर देखते हैं वर्जिश का हिस्सा और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم, پلاٹس کی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اب تک کی جتنی ایکسرسائزز ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو اچھی طرح انجام دیا ہوگا. یہ جو ورزش ہم اب کر رہے ہیں یہ کھڑے ہو کے انجام دے گی جائے, یہ ہمارے ران کے لیے اور پنجوں کی ورزش ہے جو ہم یہاں پہ انجام دیں گے. یہ بہت ہی سینسیٹیو ورزش ہے, ایکسرسائز ہے, اس کو بہت دقت سے دیکھیں. پہلے اچھی طرح اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں, سیکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو پرفارم کیجیے گا. بالکل پیر اسٹریٹ ہونے چاہیے. اس کو ورزش کو ہم شروع کرتے ہیں اور سیدھے پیر کو ہم جو ہے وہ یعنی گھٹنا موڑیں گے اس کا, اور پنجے پہ کھڑے ہوں گے اور دونوں پیر جو ہے وہ دونوں کے پنجے ایک ہی سیدھ میں ہوں گے. دونوں ہاتھوں کو اپنی پیٹ پہ موڑیں گے اور اپنے پیٹ کو اندر کی طرف موڑ کے رکھیں گے, کھینچ کے رکھیں گے. شروع کرتے ہیں, سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے ہم اپنے پیر کو باہر کی طرف موڑیں گے. ایک دفعہ اور دیکھیں, سانس لیں گے, پنجے پہ کھڑا ہوں میں, پیر آگے کی طرف ہے, سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے بہت آرام سے اپنے پیر کو باہر کی طرف موڑیں گے. پیر کو وہیں پہ روکے رکھیں گے, پھر سانس لیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو باہر کی طرف اوپر اٹھائیں گے اور اس کے بعد اس کو آرام سے دوبارہ زمین پہ رکھیں گے. سانس لیں گے, پیر کو باہر کی طرف کھینچیں گے, دوبارہ پیر کو نیچے کی طرف رکھیں گے. دیکھیں ایک دفعہ اور دکھاتا ہوں, پیر کو سانس چھوڑنے کے ساتھ اوپر اٹھایا باہر کی طرف اور دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ لے آئے. اس ورزش کا دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ میں پیر کے پنجوں پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. ابھی دیکھیں میں کس طرح اس ورزش کو کرتا ہوں. دونوں پیروں کے پنجے ایک سیدھ میں, سینہ باہر پیٹ اندر کی طرف, دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف میں نے رکھے ہوئے, پیر کو باہر کی طرف موڑا میں نے سانس چھوڑنے کے ساتھ, ایک دفعہ اور سانس لے کے سانس چھوڑنے کے ساتھ اپنے پیر کو سیدھے پیر کی طرف دوبارہ اوپر کی طرف موڑیں گے, دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑنے کے بعد دوبارہ دیکھیں میں نے اوپر اٹھایا اور دوبارہ نیچے رکھ دیا. اب ان دونوں حرکتوں کو, دونوں اسٹیپس کو ایک ساتھ ہم انجام دیتے ہیں. سانس لیا, سانس چھوڑنے کے ساتھ باہر کی طرف لے کے گئے, دوبارہ پیر کو نیچے رکھا, دوبارہ اوپر لے کے آئے, دوبارہ نیچے رکھا, نارمل ہو جائیں. اب الٹے پیر پہ میں اس کا ایک اور اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں. دونوں دیکھیں پیر میرے سیدھے, پنجے پہ میں نے اپنا پیر کھولا ہوا ہے, پنجے پہ میں کھڑا ہوا, پنجے پہ کھڑا ہونے کے بعد میں نے اپنے پیر کو باہر کی طرف موڑا, اور اس اسٹیپ میں میں پہلے پیر کو آگے کی طرف لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا اور پھر دوبارہ اس کو نارمل پوزیشن پہ لے کے آؤں گا. دیکھیں دقت کریں, سانس لوں گا, سانس لی, سانس چھوڑا, پیر کو باہر کی طرف لے کے گئے, دوبارہ نیچے رکھا, سانس لی, سانس چھوڑ کے دوبارہ میں پیر کو پیچھے کی طرف لے کے گیا اور دوبارہ پیر کو میں نے سیدھا رکھ دیا. دوبارہ دیکھتے ہیں, دوبارہ اس اسٹیپ کو دہراتے ہیں, پیر باہر, دوبارہ اندر, پھر سانس چھوڑنے کے ساتھ, سانس چھوڑنے کے ساتھ دوبارہ پیچھے اور دوبارہ سامنے لے آیا. ایک دفعہ اور اس اسٹیپ کو دہراتے ہیں, تینوں اسٹیپس کو ایک ساتھ دہراتے ہیں. دونوں پیر پہ, سیدھے پیر پہ میں کھڑا ہوا اپنے پنجے پہ, پیر کو باہر کی طرف نکالا میں نے, سانس چھوڑنے کے ساتھ اس کو آگے کی طرف لے کے گیا, دوبارہ اس کو واپس جگہ پہ لے کے آیا, دوبارہ سانس لی, دوبارہ سانس چھوڑا, پیر کو آگے کی طرف لے کے گیا, دوبارہ سانس لی اور پیر کو باہر کی طرف لے کے گیا, دوبارہ پیر کو جگہ پہ لے کے گیا, سانس لی, سانس کو دوبارہ باہر کی طرف لے کے گیا, دوبارہ سیدھا کیا میں نے, اب پیر کو پیچھے کی طرف لے کے آیا اور دوبارہ پیر کو سیدھا کیا. دیکھیں یہ ورزش جو آپ کریں گے, آپ کی کمر میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے, کمر بالکل صاف ہونی چاہیے, پیٹ اندر کی طرف دیکھیں میں کس طرح کر رہا ہوں, پیٹ میرا بالکل صاف ہے, سینہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے اور میری کمر پیر کے ساتھ نہیں موڑ رہی بلکہ کمر میری اپنی جگہ پہ ہے اور میں صرف اپنے پیر کو حرکت دے رہا ہوں. پیر کو جتنا ہم اوپر اٹھا سکتے ہیں اتنا اوپر اٹھائیں گے, اس سے زیادہ اوپر نہیں اٹھائیں گے, جتنا زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں آگے لے کے جائیں گے, جتنا زیادہ ہم پیر کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں ہم پیچھے لے کے جائیں گے, اور جب ہم پیر کو پیچھے لے کے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ ہمارا سر آگے کی طرف نہ جھکے, سینہ اندر کی طرف نہ جائے, پیٹ نہ نکلے, بلکہ یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں ہوں. دیکھیں میں جو ہوں وہ آپ کو اس چیز کی بہت زیادہ تلقین کرتا ہوں اور بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ اسٹیپس پہ بہت توجہ دیں اور اس ورزش کو, چونکہ یہ ورزش حساس ہے, اس ورزش کو اچھی طرح انجام دیں, پہلے اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو انجام دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ.
جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ورزش کے حصے کے ساتھ ورزش بھی کی ہوگی تاکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ بالکل فٹ رہے. ناظرین, وقت ہوا ہمارے گفتگو کے حصے کا, وقت کو ضائع کیے بغیر میں چلوں گی خورم کی طرف.
جی بہت شکریہ رباب جی, بالکل ورزش انسان کو صحت مند بناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں دونوں طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بدن بھی سلامت رہے, صحت مند رہے, اور روح بھی پاکیزہ رہے, وہ بھی صحت مند رہے, سلامت رہے. تو روح کی پاکیزگی کے لیے, سوچ کی پاکیزگی کے لیے ہم لوگ گفتگو کا سیگمنٹ آج رکھا ہے اور بڑے اہم موضوع پہ, جیسے ہم نے کہا غلامانہ سوچ کے موضوع پر ہم لوگ انشاءاللہ آج اس کا نچوڑ نکالیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
شکریہ الحمدللہ.
ڈاکٹر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور بہرحال اس موضوع پر وقت نکالا کہ آپ گفتگو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب غلامانہ سوچ
جی,
تھوڑی سی اگر اس کی تعریف کر دی جائے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے, میرے لیے, کہ ہے تو ہے کیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے معزز ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. غلامانہ سوچ جو ہے ایک وسیع مفہوم ہے اور اس میں جو ہے بہت سی چیزیں, مفاہیم جو ہے شامل ہیں, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک قوم جو محکوم رہی ہے,
ٹھیک ہے,
اور جو دوسروں کے زیر اثر ان کے استعمار اور ان کے جو ہے سامراج کے زیر اثر رہی ہے, ان کی جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہے, ان کی جو سوچ ہوتی ہے, وہ اس طرح سے تشکیل پائے, اس طرح سے یعنی وہ بنے کہ ان کے جو آقا ہیں, ان کے جو ارباب ہیں جنہوں نے ان پہ حکومت کی ہے, انہی کے سارے اشیاء کو, انہی کے سارے کردار و اعمال کو اچھا سمجھے.
اچھا.
اور اپنی جو چیزیں ہیں اور جو ہے وہ ان کو کمتر سمجھے.
ٹھیک ہے.
مطلب یہ کہ آقا کی جو ہے تعلیم ہم سے اچھی ہے. ٹھیک.
اچھا.
ہے ان کی ثقافت جو ہے, ان کی تہذیب جو ہے ہم سے اچھی ہے.
صحیح.
ان کی سائنس جو ہے, ترقی جو ہے وہ ہم سے اچھی ہے. ان کے اسلاف جو ہے ہم سے اچھے ہیں. یہ ساری چیزیں غلامانہ ذہن میں آتی ہیں کہ
है.
انسان میں یہ ذہنیت پیدا ہو کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں, جو کچھ ہیں یہ ہمارے آقا اور جنہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے, یہی جو ہے ان کی سوچ بھی برتر ہے اور ان کا کردار بھی برتر ہے.
زبردست ڈاکٹر صاحب, ہر زندگی کے ہر حصے پہ یہ اثر ڈالتی ہے.
جی بالکل. دیکھیں اگر ہم نفسیات کے علم میں جائیں تو نفسیات جو ہے وہ شعور اور تحت شعور, لاشعور سب کا مطالعہ کرتی ہے. جب ایک قوم 100 سال 200 سال 50 سال یا جتنے بھی عرصے محکوم رہتی ہے تو اس کے زندگی کے جو سارے شعبے ہیں, سارے شعبہائی زندگی,
جی,
ان میں جو ہے ایک طرح سے غلامانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور پھر وہ ہر شعبے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے.
ٹھیک ہے.
جو غلامانہ ذہن ہے وہ ڈائریکٹلی احساس کمتری کا باعث بنتی ہے. یعنی قوم جو ہے من حیث القوم, ان میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان میں احساس کمتری پیدا ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے.
اور وہ ہمیشہ دوسروں کا جو ہے دست نگر رہتا ہے.
صحیح.
یعنی ان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں,
وہ
کیا کہہ رہے ہیں.
ٹھیک.
اپنا جو ہے اس کے جو اسلاف ہیں یا اس کی اپنی جو ترقی ہے یا ثقافت یا خدا نے ان کو جو چیزیں ودیت کی ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ دوسروں کے اشارے پہ چلے اور دوسروں کے اقدار آپ کے اپنے اقدار ہوں تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بامقصد نہیں ہوتی,
بے معنی
ہو جاتی ہے. تو جب زندگی بے معنی ہو جاتی ہے تو صاف ظاہر ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اور
صحیح.
جو ہے آپ ہر لحاظ سے غلامانہ ذہنیت کے حامل ہو جاتے ہیں.
صحیح. اچھا دوران صاحب, صرف آقا کی تقلید کی جاتی ہے یا نہیں؟ جب ایک بار یہ سوچ ذہن میں آ جائے,
جی جی,
تو جو بھی آپ کو تھوڑا سا اپنے سے برتر لگے تو جی آپ جی اس کی تقلید یا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جی جی. دیکھیں اس میں جو ہے آقا کی ہر چیز کی تقلید کی جاتی ہے.
اچھا.
ٹھیک ہے. ان کی ثقافت کی, ان کی تعلیم کی.
اچھا.
آپ اپنا جو ہے تعلیمی نظام خدا نے آپ کو ایک دیا ہے, اس کو آپ فالو نہیں کرتے.
ٹھیک ہے.
اور دیکھتے ہیں کہ اس طرف سے کیا آتا ہے. مثلاً میں آپ کو برصغیر کا جو ہے وہ پاک و ہند کی مثال دوں کہ 200 سال تقریباً ہم غلام رہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن اس کے بعد جب ہمیں آزادی ملی تو آزادی ہمیں, جسمی آزادی تو ہمیں مل گئی, ظاہری آزادی تو ہمیں مل گئی, لیکن فکر جو ہے وہ ہماری آزاد نہیں ہوئی. کیونکہ اس 200 سال میں انہوں نے ہم پہ اتنا کام کیا تھا کہ ہم استعمار کو, سامراج کو ہر طرح سے اپنے سے برتر اور اوپر سمجھنے لگے.
ٹھیک.
تو جب آپ کسی کو برتر سمجھتے ہیں تو انسان کی نفسیات ہے کہ ہر چیز میں اس کی تقلید کرتا ہے.
اچھا.
اور ہر میدان میں, تعلیم میں ہو, ثقافت میں ہو, ترقی میں ہو, سائنس میں ہو, ہر چیز میں آپ کو ان کی چیز برتر نظر آتی ہے اور خود آپ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہ تقلید جو ہے صرف ایک شعبے تک محدود نہیں ہوتی, ہر چیز میں جو ہے آپ ان کے مقلد بن جاتے ہیں.
ڈاکٹر عبد الرحیم زورانی صاحب بہت شکریہ, بڑے زبردست اور واضح طور پہ آپ نے اس کی تعریف کی اور بہرحال میرے ذہن میں بھی بڑا یہ جو مسئلہ تھا یہ واضح ہو گیا اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر عبد الرحیم زورانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے ہم جو ہے پوری طرح استفادہ کریں گے, اس موضوع پر مختلف سوالات ان سے پوچھیں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس موضوع پہ سوالات ہیں تو ہمیں facebook.com/sutmorningshow پر فوراً سینڈ کریں تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوالات پوچھ سکیں. گفتگو آنی جاری رہے گی, ابھی چلیں گے رباب کی طرف. جربہ
بہت شکریہ خرم آپ کا. اور ناظرین میں آپ کو لے چلوں گی امریکہ اپنے ساتھ, جہاں پہ ڈاکٹر یاسر اندرابی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج طب کی دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. سلام عرض کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں اور سوال یہ پوچھوں گی کہ آج آپ ہمارے لیے طب کی دنیا سے کیا لے کر آئے ہیں.
میں بھی آپ کی اور ناظم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ.
جی طب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آج جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز جو سائنس میں ہر فیلڈ میں ہو رہی ہے اور میڈیسن میں بھی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں جو جو نئی نئی ایڈوانسز ہو رہی ہیں ان میں ایک ایگزامپل اگر میں دینا چاہوں تو جو بچوں میں یرکان ہوتا ہے یا جوائنٹس ہوتا ہے بچوں میں نوزادان میں ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے جو خاص طور پہ ہماری کنٹریز میں کافی دیکھنے کو ملتی ہے. تو ایک اس کی ڈائگنوسس کے حوالے سے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں ان کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو نئی نئی جو ان میں ایڈوانسز ہو چکی ہیں.
ضرور.
تو دیکھیے جب بچے میں یرکان ہوتا ہے جو نوزاد بچوں میں جو یرکان ہوتا ہے وہ درواقع جو ان کی باڈی کے اندر بائلروبین نام کا ایک سبسٹنس ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ ایکسکریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ان میں یرکان دیکھنے کو ملتا ہے. تو اب نارملی پرابلم ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک فیزیولوجک پروسیس ہوتا ہے ایکسیپٹ اگر پہلے دن ہو یا اگر انفیکشن کی وجہ سے ہو تو ایک پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں نوزادہ ہوتے ہیں ان کو دوسرے یا تیسرے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے اور وہ پھر گھر چلے جاتے ہیں. تو پھر پرابلم پیرنٹس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ انہیں پہلے تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو یرکان ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ بچہ زرد ہے جوائنٹس ہو گیا بچے کو تو کب انہیں ہاسپٹل لینا چاہیے
صحیح.
اور پھر کب انہیں بلڈ ٹیسٹ پھر اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور جس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے میں یرکان ہے یا نہیں. تو ایک بہت ہی پرابلم ہے پیرنٹس کے لیے کہ
بالکل
یہ جاننا کہ کب انہیں ہاسپٹل جانا چاہیے اور بچے کا بلروبین لیول کیا ہے. تو فلپس نے ایک ڈیوائس بنائی تھی جس کا نام بلی چیک تھا. یہ کچھ سال پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کی جس میں جو ہے آپ بنا بلڈ سیمپل لیے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں کہ بچے میں بلروبین کی لیول کیا ہے. تو اس کی بنا پہ جو ہے وہ اسے تشخیص دیتے ہیں اسے ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ اگر ضروری ہو تو کرتے ہیں. تو لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو یہ ڈیوائس ہے یہ بس ہاسپٹلز میں یوز کی جاتی ہے یا اس کی جو ہے قیمت بہت ہی زیادہ ہے جو نارمل لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو اب ان سب چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے جو سائنٹسٹ ہے اور انجینئرس ہے وہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہے موبائل ایپ بنایا ہے اسمارٹ فونس کے لیے.
صحیح.
تو کیا ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جسے آپ جو ہے ایک ایپ ہے جسے آپ اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ جو نوزاد بچہ ہے اس کی ایک تصویر لیتے ہیں. تو تصویر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بچے نوزاد بچے کے بالکل کپڑے نکال کے ان کے پیٹ پہ ایک پوسٹ کارڈ رکھا جاتا ہے جو اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہی آپ کو ملتا ہے. اس پوسٹ کارڈ پہ کافی قسم کے رنگ ہوتے ہیں جو بچے کے جو اسکن کا کلر ہے اور لائٹ کے جو کنڈیشنز ان کو کیلیبریٹ کرتا ہے
تاکہ جو ہے
جی 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 تو انہیں کیلیبریٹ کر کے جو ہے تاکہ جو بلروبین کی اوریجنل لیول ہے وہ پتہ چلے. تو انسٹنٹینیسلی جو ہے وہ آپ کو بلروبین کی لیول بتاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو جو ہے نا یہ کہ پتہ چلے کہ بس یرکان ہے یا نہیں بس, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلروبین کی لیول کیا ہے اور اس لیول کو جاننے کے بعد وہ پھر جو ہے اپنے بچے کو ہاسپٹل لے سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے سکتے ہیں جہاں پہ پھر وہ بلڈ ٹیسٹ اگر ضرورت ہو کریں اگر نہ ضروری ہو تو نہیں کریں گے. تو اس سے جو ہے کافی ایک حد تک جو ہے وہ سٹریس جو ہے وہ ٹینشن جو پیرنٹس میں ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو کب ہاسپٹل لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے یہ پتہ چلتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ جو ایپ ہے ایک بہت ہی نامنل پرائس پہ جو ہے لوگوں کے لیے انٹروڈیوس ہونے والی ہے لیکن ابھی جو ہے ابھی یہ ریسرچ کے فیز میں ہے. ابھی انہوں نے 100 بچوں پہ یہ ٹرائی کیا ہے 100 نوزاد بچوں پہ جب انہوں نے ٹرائی کیا تو دیکھا جو نارمل بلڈ ٹیسٹ کے ویلیوز ہے اس سے بھی بہتر رزلٹ دکھا رہا ہے. तो अब इनका आगे का जो हदफ है वो ये है कि ये और 1000 बच्चों पे ये ट्राई करें, और खासतौर पे डिफरेंट रेसेस के बच्चे, डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे जो हों जिनके स्किन कलर्स डिफरेंट होते हैं, उन पे ये ट्राई करके एक फाइनल रिजल्ट निकाल के जो है इंशाल्लाह एक या दो साल में जो है इनका जो मोटिव है वो है इसे इंट्रोड्यूस करना लोगों में, और खासतौर पर जो है इसका मोटिव जो है डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्तान है इन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि देखा गया है कि हमारी कंट्रीज़ में मोबाइल की जो दस्तरस है हेल्थ केयर से बेहतर है, तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे मोबाइल्स मोबाइल फ़ोन जो है वो मुहैया है और इंटरनेट वगैरह सब कुछ है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो है बायलोरुबिन की जो ये प्रॉब्लम है नियोनेटल इक्टरस जिसे कहते हैं या जॉइंटिस कहते हैं उसे हम डायग्नोज कर सकें और उस जो है बेहतर मैनेजमेंट।
डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी कि मोबाइल एप्लीकेशंस में अक्सर ही होता है कि कुछ फॉल्ट्स वगैरह भी होती हैं, तो आया अगर कोई वालदैन अपने बच्चे पर इस चीज़ को लाइक अप्लाई कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये बोल सकते हैं कि 100% श्योर हो जाएं कि ये सही है या नहीं, या फिर उसके अलावा भी आगे जाके कोई टेस्ट करवाएं इसके अलावा?
जी 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 देखिए ये अभी रिसर्च की लेवल पे ये
अच्छा
इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन जो रिसर्च में जब इन्होंने देखा कि काफ़ी जो है इवन बेटर जो है ब्लड टेस्ट से भी बेटर रिजल्ट्स दिखा रहा है,
ठीक,
तो इसलिए ये कॉन्फिडेंट है कि ये रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन अभी ये कहना मेरे ख्याल से जल्दी हो शायद कि क्या ये एक्यूरेट हो बिल्कुल या नहीं, ये रिजल्ट्स आने के बाद जो है जब ये ज़्यादा लोगों पे ये रिसर्च करेंगे तो उसके बाद उनको पता चलेगा कि ये कितना एक्यूरेट है और कितना एप्लीकेबल है, और फिर जो है लेवल्स जो है बायलोरुबिन की लेवल्स होती हैं जिसकी बिना पे फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेना है या नहीं लेना है, या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, या फिर फोटोथेरेपी वगैरह जो इनमें ज़रूरत पड़ती है वो उसकी ज़रूरत है या नहीं।
मैं एक मुख्तसर सा सवाल पूछना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने खुद जैसे इशारा किया कि जिल्द का रंग बड़ा अहमियत रखता है इसमें, क्योंकि यरकान में जारी बात है वो जिल्द की जर्दी को देखा जाता है, तो उसके बारे में खुद डॉक्टर अंतराबी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है या क्या काम होगा इस पर कि इसका कोई रिजल्ट निकाला जा सके?
जी देखिए जैसा मैं पहले भी बताया कि जो रिसर्च है वो पहले तो 100-900 बच्चों पे हुई थी, लेकिन अब जो 1000 बच्चे ये रिक्रूट कर रहे हैं ये जो इस स्टडी के लिए ये जो है जिन पे ये स्टडी करना चाहते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे होंगे, डिफरेंट स्किन कलर रखने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि देखा जाए तो जिनका रंग जो है स्किन का रंग थोड़ा डार्क हो या सांवला हो उनमें बायलोरुबिन या यरकान का डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा उनमें लेट डायग्नोज हो जाता है, तो इन खासतौर पे इन बच्चों के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो ऐप है ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके में जो है स्किन की चेंजेस को जो है कलर चेंजेस को जो है डिटेक्ट करके आपको ये बताती है कि बायलोरुबिन की लेवल बॉडी में क्या होगी एक नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करने के बाद।
कि हमारे जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं अगर वो चाहें कि उसको सर्च करें तो कोई ख़ास कुछ है स्पेसिफिकेशन है इसकी उसको सर्च किया जाए उस नाम के साथ?
जी इसे बायली कैम कहा जाता है,
सही,
बायली यानी बायलोरुबिन का शॉर्ट फॉर्म और कैम यानी कैमरा, दरवाजे एक कैमरा है जो बायलोरुबिन को मेजर करता है, बायली कैम। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अभी FDA या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका अप्रूव नहीं है,
सही है,
तो विद इन 1 or 2 years जो है उम्मीद करते हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा और जो है नॉर्मल पॉपुलेशन की यूज़ के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी तरफ से अलबत्त आखिरी होगा, शायद रुबाब आपसे सवाल पूछना चाहें कि ये इस तरह की एप्लेट्स इस तरह की मोटाइल डिवाइसेस जिनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत कामयाब हो सकती हैं, उसकी वजह यह है कि हेल्थ सेंटर्स उस तरह नहीं हैं दूर दराज इलाकों में, और फिर ये जो है एम्बुलेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है इतना तेज़ नहीं है या हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस नहीं है हमारे ममालिक में, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं फौरी तौर पर मार्केट में लाया जाता हमारे ममालिक में, वही ट्रेडिशनल सिस्टम पुराना चलता जा रहा है और कोई उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर थोड़ा सा अगर कमेंट करें आप।
जी देखिए खुर्रम, एक प्रॉब्लम अभी ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जो रफ्तार है बढ़ने की वो कुछ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी अगर आप इंटरनेट पे चेक करें तो आपको 1000 टाइप के मेडिकल एप्स मिलेंगे जो आपको डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट से लेके ब्लड टेस्ट वगैरह जो है उनका दावा करते हैं। लेकिन द बॉटम लाइन ये है कि क्या हम सब एप्लीकेशंस को जो है यूज़ कर सकते हैं, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो इतने अच्छे हैं कि हम उन पर रिलाई करें और हम जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है ट्रीटमेंट का उसे हम पूरी तरह से जो है निगलेक्ट करें। तो उसको मद्देनज़र जो है रखते हुए FDA जो है अमेरिका में उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मेडिकल ऐप इंट्रोड्यूस की जाएगी किसी भी इंस्टीट्यूशन के जरिए या किसी भी कंपनी के जरिए, तो उन्हें जो है पहले FDA की तरफ से अप्रूव होना चाहिए। जैसे पहले जो है दवाइयां होती थी FDA अप्रूव या ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे वो FDA अप्रूवल उनको चाहिए होता है, वैसे अब मेडिकल एप्स के लिए भी जो है FDA अप्रूवल चाहिए होगा। और मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि बिल्कुल इनएक्यूरेट रिजल्ट लोगों को मिल सकते हैं जिनकी वजह से उनमें जो है तश्वीश और टेंशन हो सकता है।
जी डॉक्टर यासर अंद्राबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तिब की दुनिया से हमें नई खबरें दी और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, डॉक्टर यासर अंद्राबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तिब की दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है उन्होंने हमें बताया, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे काम होते रहे जिससे हम ऐसी बीमारियां जॉइंटेस या यरकान जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सके, फिर इलाज तो ढूंढ लिया है उनको तशखीस दे सके, ये ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है हमारे आर्ट के हिस्से का, जहाँ हम आपको कुछ नकली जेवरात या मस्नूई जेवरात बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। जी नाज़रीन, मैं आज फिर से एक और मज़ेदार और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी से। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है कि पत्थरों में हमको तराश के खूबसूरत से डिज़ाइन निकालते हैं, लेकिन आज हम जिन पत्थरों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसे पत्थर हैं जिन पर हम बिल्कुल नहीं तराशते, उनको अपनी वैसी कुदरती हालत में उनका इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं इस्माइल साहब के पास। सलाम अलैकुम।
सलाम
जी। آقای اسماعیل، که امروز این حصه سنگایی که هست تراش نخورده است، میگن یه انرژی های خاص هم داره، درباره انرژی که صحبت میکنیم هیچ، چطوری میتونیم اینو رو استفاده بکنیم؟
ببینید، ما اصلا از قدیم، حالا توی کتاب های قدیمی خودمون هم مطالعه کنید، ما از سنگ ها زیاد استفاده میکنیم به خاطر خواص درمانیشون که انرژی های خاص خودشون دارن. یک سری سنگ ها، حالا علمی بخوایم صحبت کنیم، یک سری سنگ ها به خاطر اون کانیایی که داخلشون دارن خاصیت های خاص خودشون دارن و به بدن انسان میتونن برسونن. انشالله حالا در یه جلسه‌ای که میذاریم بیشتر میتونم اینو براتون توضیح بدم. الان به طور خلاصه خواستم خدمتتون بگم و اعتقاد بر اینه که ما بعضی سنگ‌ها رو باید همونطوری که تو طبیعت پیدا میکنیم استفاده کنیم، یعنی تراشش ندیم، فرض به این شکل در نیاریمش. مثلا این، ببینید این همینی بوده که توی طبیعت بوده، فقط پرداخت شده، پرداخت یعنی براق شده که اگر با بدن تماس پیدا میکنه زخم نکنه بدنو. انشالله در جلسه های بعد توضیح میدیم که چجوری این براق بشه. فقط الان طرز استفاده اینو به صورت یه گردنبند یا حالا هر جوری که شما بخواید من براتون توضیح میدم.
یادت نازنین، اسماعیل صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کہتے ہیں کہ پتھروں کو نہیں تراشنا چاہیے، انہوں نے کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے، پتھروں کو ان کی قدرتی حالت میں ہی استعمال کرنا چاہیے، کچھ خاص قسم کے ریڈییشنز جو ہمارے جسم کے جو درمانی حصے پہ جو ہماری کوئی نہیں درد ہو یا کوئی بھی کہتے ہیں استعمال کے لیے وہ کافی مفید ثابت ہوتے ہیں، یہ اس کا ہے قدرتی، آپ دیکھ سکتے ہیں نما جو قدرتی طریقے سے ہے، بس ہلکا سا پالش کر لیا گیا ہے اور وہ جو تیز حصے ہیں ان کو تھوڑا سا گھس دیا گیا ہے تاکہ جسم کو زخم نہ کریں، تو پھر یہ کہتے ہیں قدرتی طریقے سے اس کا استعمال بہت بہتر ہے. اب کس طرح اس کو قدرتی طریقے سے استعمال کیا جائے قدرتی حالت میں، یہ اسماعیل صاحب سے پوچھیں. پہلے اگر آموزش بدن کی چجوری ہے کہ آئرن بند درست میکنیم باش،
خب کدوم دوست دارین؟ ما تقریبا میخوایم یه همچین چیزی رو درست کنیم. کدوم سنگو؟ همون سنگو؟
یہاں پہ اسماعیل صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے یہاں پہ کون سا پتھر پسند ہے جو ہم تیار کریں، ہم نے بتایا جی یہ والا، دیکھتے ہیں وہ کیسے تیار کرتے ہیں.
خب ما اون وسیله اولیه که داشتیم از همونا استفاده میکنیم، چیزی اضافه ای نمیخوایم برای این کارامون، یعنی دقیقا همون سیم مفتول هایی که استفاده میکردیم و استفاده میکنیم، دو قطعه ازش قطع میکنیم.
ناظرین یہاں پہ اسماعیل صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو سامان ہمارے پاس انگوٹھی بنانے میں، بریسلٹ بنانے میں استعمال ہوا، وہی سامان ہم یہیں پہ استعمال کریں گے، کچھ چیز اضافہ نہیں ہوگا اس میں، یعنی آپ کا خرچ نہیں بڑھے گا، مت ڈریے. جی ناظرین، یہاں پہ دو تار ہم نے کاٹے،
ببینید انہوں کو باہم میں پیچھنیں،
صحیح، ان دو تاروں کو آپس میں کراس کی شکل بنانے کے بعد یوں لپیٹ لیجیے،
قرارش میدیم انتہائی ان کارمون، دو تا این و دو تا این و، که اینو تقریبا این تو محصورش کنه.
آپ نے پتھر کو اس طرح اس لپٹے ہوئے حصے کے بیچ میں رکھنا ہے اور دونوں تاروں کو یوں اوپر سے لے کے آگے ایک فریم سا بنانا ہے پتھر کے لیے، تاکہ وہ پتھر ان تاروں کے بیچ میں سے نکل نہ جائے، اور اس طرح سے لپیٹ لیجیے ان تاروں کو.
دو تا شو تقریبا، حالا این سلیقه ایه، میتونید چهار تا، میتونید دو تا شو که زیادم زمخت و کلفت نشه.
دو جو تار اس میں سے ہیں آپ ان کو کاٹ لیجئے، تاکہ بہت کہتے ہیں بہت یعنی چوڑا پن یہاں پہ یا بہت کھٹلا سا نہ بن جائے اوپر، تاکہ آپ کو اس میں جو چین پھرونا ہے تو اس کے لیے آسانی بھی ہو اور خوبصورت بھی لگے.
خب حالا اینا کہ اضافه است چه کار کنیم؟ برای اینکه اون زیبایی کار رو داشته باشیم بهشون مدل میدیم.
آپ یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں جو پتھر ہے، جو اضافی تار جو ہمارے آ رہے تھے، انہوں نے سر لپیٹ کے ایک ڈیزائن سا بنا لیا اس کے لیے، تو ہم وہ اضافی تاروں سے کوئی بھی قسم کا پھول، چھوٹا سا سرکل، ڈیزائن بنا سکتے ہیں.
سنگو همینطوری که من خدمتتون عرض کردم از قدیم اومدیم استفاده می شده برای خاصیت های درمانیشون و الان به این نتیجه رسیدن که واقعا دارن این خاصیت ها رو دارن.
اسماعیل صاحب یہاں فرمانے کہ زمانے قدیم سے ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ اس پتھروں کا استعمال کافی گہرا رہا ہے، اور آج کی دنیا میں، آج کے دور میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پتھروں میں خاص قسم کی انرجی یا کہتے ہیں خاص قسم کے وہ ریڈیشنز ہوتے ہیں جس سے وہ کافی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں.
حالا ما هم میتونیم از زنجیر استفاده کنیم.
ٹھیک، یہ ایک جو چین ہے آپ نے، میں نے بتایا آپ کو، کہیں بھی آرام سے مل جائے گا.
ہم از بندهای چرمی
اور یہ لیدر کے جو ہیں آئے ہوئے ہیں جو اسٹرپس ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ گلے میں بہت پیارے بھی لگتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ میچ بھی ہوتے ہیں.
شما کدوم دوست دارین؟
بے نظر ہم زنجیر بہتر ہے. اس کے ساتھ ہم نے بولا کہ زنجیر زیادہ میرے خیال سے خوبصورت رہے گی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت. جی ناظرین، ایک یونیک، ایک خوبصورت سا آپ کا لاکٹ فوری طور پر تیار ہے. آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور نیچرل طریقے میں، بالکل اپنی قدرتی حالت میں یہ موجود ہے، بہت خوبصورت.
خب یہ دونے حلقے درست میکنیں،
ایک چھوٹا سا دائرہ آپ نے بنایا،
دهنی حلقه رو واز میکنیم،
دائره کو آپ نے تھوڑا سا کھولا اور اسے زنجیر میں فکس کر دیا.
این برای یک طرفش.
جی.
طرف دیگه دوباره ما یه دونه حلقه درست میکنیم.
دوسرے یہ ایک حصے کے جو آپ نے لگایا چین پہ، اب دوسرے حصے کی باری آتی ہے. دوسرے حصے کے لیے دائرہ تیار ہو رہا ہے.
حلقہ رو درست کردیم. اگر خواستیم از قفل به اصطلاح خودمون آماده استفاده میکنیم، نخواستیم،
اگر آپ چاہیں تو بازار میں دستیاب جو آپ کو لاکس ملتا ہے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں چاہتے اور چاہتے ذرا سی اور زحمت کر کے گھر میں لاکس بنائیے.
به این صورت دهن اینو یه نه درست میکنیم،
جیسے آپ نے وہ نائن کی شکل میں ایک بنا آپ نے بنایا،
اینو برمیگردونیم شکل یو یا انگلیسی.
جی، آپ نے اس کو پلٹ دیا الٹی طرف جو بن گیا انگلش کا یو. باقی تار کو آپ کاٹ دیجیے،
کاٹ میکنیم. این سر که خم شده،
جی،
این سرشو برمیگردونیم که به بدن یا لباس گیر نکنه و له میکنیم سرشو. درسته؟
دوسرا حصہ بھی آپ نے اسی طرح کر دیا اور ان دونوں کو موڑ دیا تاکہ کئی کپڑے وغیرہ میں پھنس نہ جائے.
داخل زنجیر میندازیم.
زنجیر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فکس کر لیا کہ کہیں زنجیر سے الگ نہ ہو جائے. اور وہ دائرہ جو آپ نے پچھلے حصے میں لگایا تھا
شما یہ قفل سنت
اس میں ڈال دیں گے اور یہ تیار ہے. جی ناظرین اگر آپ دیکھ سکیں یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا تیار لاک کے ساتھ.
حالا ما اینا رو میتونیم رو همه این سنگ ها چون نماد ما ایرانی ها روی فیروزه است. فیروزه رو خیلی دوست داریم و اعتقاد خیلی بهش داریم.
اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کام صرف اس پتھر پہ نہیں ہر پتھر پہ اسپیشلی فیروزے پہ یہاں پہ ایرانیوں کو بہت پسند ہے اور ایران کی خاص پہچان بھی فیروزے سے ہی ہے.
و ما ایرانی اعتقاد داریم کہ فیروزه به اصطلاح خودم انرژی منفی رو دور میکنه و به اصطلاح خودم روزی میاره برامون.
ایرانیوں کا ایک خاص اعتقاد جو ہے کہتے ہیں فیروزہ جو ہے وہ تمام نگیٹو جو آپ کی زندگی میں جو بھی اثرات آ رہے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ روزی کشادی کے لیے بھی بہت بہت اہم پتھر ہے. جی تو یہاں تک ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ایک قدرتی حالت میں پتھر کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ دوبارہ اسماعیل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے نکالا اور ان تمام ناظرین کا جنہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. امید کرتی ہوں یہ پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آئے گا. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جی محترم ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو یہ مصنوعی زیورات کی جو بول سکتے ہیں بنانے کا طریقہ جو ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور ٹرائی کریں گے اسے. ہم یہاں فوراً چلیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ رباب جی. بالکل ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اور ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے ہفتے کے موضوع کے بارے میں, غلامانہ سوچ کے بارے میں. تعریف ڈاکٹر صاحب نے کی, بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہوتی کیا ہے غلامانہ سوچ. ابھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک معاشرہ, ایک شخص, ایک خاندان غلامانہ سوچ کی طرف جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب
شکریہ دے کہ جب ہم اس کے اسباب میں جاتے ہیں اور اس کو جو ہے دیکھتے ہیں تو مختلف اسباب مختلف لوگوں کی طرف سے, جو نظریات والے لوگ ہیں, مختلف اسباب اور علل اس کے ذکر کیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں جو ہے وہ تجدد گرائی نہیں ہے, اصلاح پسندی نہیں ہے, اقلیت پسندی ہم میں نہیں ہے, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے.
ٹھیک ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی جو عقب ماندگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقلید نہیں کی, یعنی الٹی بات کرتے ہیں.
اچھا.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں جو یہ ہمارے پیچھے رہنے کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس میں اور علم میں جو ہے وہ ترقی
کام نہیں کیا.
ہاں کام نہیں کیا. مختلف یہ جو ہے اس کے اسباب بتائے جاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو ایک چیز جو بہت اہم ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی وہ یہ ہے کہ جو اسلام نے ایک نظریہ پیش کیا ہے امت کا,
صحیح ہے,
اور جس پہ جو ہے ہمارے اسلاف نے بھی اور ہماری شخصیات نے بھی بہت زور دیا ہے, علامہ اقبال کو آپ دیکھیں کہ امام خمینی کو یا جو ہے وہ جمال الدین کو.
ٹھیک ہے.
تو اس پہ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. دیکھیں صرف ترقی سے جو ہے قومیں غلامانہ سوچ سے آزاد نہیں ہو سکتی.
بالکل صحیح.
صرف تعلیم سے نہیں نکل سکتی. اس کے لیے جو ہے ایک آپ کو پہلے یہ غلامانہ سوچ سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک ہدف ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ مقصد جو ہے بڑے لیول پہ بڑے پیمانے پہ ہمارا ایک امت واحدہ اور ایک بڑی امت کو تشکیل دینے کا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ آپ جو ہے مسلمان اپنے آپ کو ایک امت سمجھے, ایک آزاد امت سمجھے اور اسلام اور قرآن کے جو احکام ہیں اس پہ عمل پیرا ہو.
ٹھیک ہے.
اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں, حدیثوں کو دیکھتے ہیں, قرآن کو دیکھتے ہیں, قرآن میں ہر جگہ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز پہ اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنے جو ہے تعقل پہ, فکر سے کام لینے پہ اور آزادی فکر پہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
آپ دیکھیں قرآن میں جو ہے بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ کیوں جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ پھر جواب میں کہتے ہیں چونکہ ہمارے اسلاف یہ کام کرتے تھے تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، آپ لوگ فکر سے کیوں کام نہیں لیتے؟
صحیح ہے.
تو جو ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے تسخیر کائنات کی بات ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم اور سائنس اور ترقی کا جو ہے وہ مخالف ہو، بلکہ قرآن میں جو ہے ہر جگہ تسخیر کائنات کی بھی بات کی گئی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کہ چاہے آپ کو چین جانا پڑے، یہ باتیں بھی کی گئی ہے.
خود قرآن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو آہستہ آہستہ اب کہیں جا کے سائنس ان کو پروو کر رہی ہے، بہت سی ایسی چیزیں وہاں قرآن کے اندر.
بالکل بالکل، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہماری عقب ماندگی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے پا بپا ہم تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اصل بات یہ کہ ہم وہ جو غلامانہ ہماری ذہنیت ہے نا اس سے ہم آزاد نہیں ہوئے. جب تک آپ غلامانہ ذہنیت سے آزاد نہیں ہوتے، آپ میں احساس کمتری رہتی ہے، آپ اپنے جو آپ کے اسلاف ہیں، اپنے جو آپ کے اقدار ہیں، تعلیمات ہیں، اس کی طرف آپ مراجعہ نہیں کرتے،
آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے آپ کا ذہن میں، یہی ہے کہ ہم بس دوسری صف یا تیسری صف میں کھڑے رہے تو کافی ہے ہمارے لیے، وہ پہلی صف ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے یہ ذہنیت. اچھا دوران صاحب، ایک یہاں پر چیز میں پوچھوں گا کہ اقبال علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک بہت اہم کانسیپٹ خودی کو جگانے کے لیے انہوں نے بہت شعر لکھے، بہت انہوں نے کام کیا، اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے اس سے؟ غلام رسول
جی بالکل، دیکھیں جب ہم اسباب پہ بات کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد اس بیماری سے، غلامانہ ذہنیت سے نکلنے کے لیے راستے بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پہلے آپ اسباب کی بات کرتے ہیں، پھر ان سے نکلنے کے طریقے کیا ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس نکلنے کے طریقے کے لیے مختلف شخصیات نے مختلف تجاویز اور مختلف معالج علاج جو ہے پیش کیے ہیں.
ٹھیک ہے،
ان میں مفکر علامہ اقبال جو ہے شاعر مشرق، انہوں نے خودی کا اور مرد مومن کا اور مرد حر کا نظریہ پیش کیا ہے.
ٹھیک ہے،
خودی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو عزت نفس ہے اور اس کی جو ہے خدا نے اس کو جو چیزیں دی ہے یا وہ جس نظریے پہ قائم ہے اس کی طرف وہ مراجعہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اغیار کا دست نگر ہو، ان کی طرف دیکھے، اپنے من کی طرف، اپنے اقدار کی طرف، اپنی تعلیمات کی طرف آپ مراجعہ کریں اور اپنے آپ کو ان زنجیروں سے معاف کیجئے گا، ان غلامانہ زنجیروں سے آپ اپنے آپ کو آزاد کریں. تو خود ہی کا جو ہے کنسپٹ یہی ہے. اقبال اگر مثلا شاہین کی بات کرتا ہے تو شاہین کے لیے بھی یہی ہے کہ شاہین چونکہ بہت سی چیزوں سے آزاد ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
کہتے ہیں جب بارش برستی ہے تو سارے پرندے جو ہیں وہ جا کے بلوں میں اور گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے وہ بادلوں سے اوپر پرواز کرتا ہے تاکہ وہ گیلا نہ ہو،
اسی وجہ سے اس کانسیپٹ کو لائے.
تو جو ہے شاہین کا جو تصور ہے یا مرد مومن کا جو ہے یا خودی کا جو تصور ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریں، آزاد ذہن بنائیں. شاہین مثلا کہتے ہیں شاہین آشیانہ نہیں بناتا، علامہ اقبال کے اشعار میں بار بار آئے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے آزاد ہے. یا شاہین جو ہے دوسروں کا بچا ہوا شکار نہیں کھاتا،
نہیں کھاتا.
ٹھیک ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان جو ہے بجائے اس کے کہ اپنی اقدار کی اور اپنی تعلیمات کی طرف مراجعہ کرے، دوسروں کا جو ہے وہ اس پہ
دوسروں کا بچا کچا
جو ہے
استعمال
وہ کھاتے ہیں. تو علامہ اقبال نے جو ہے اس سے آزاد ہونے کے لیے مختلف طریقوں سے، اصل میں وہ تو مفکر تھے نا اور روحانی علاج کرتے تھے مسلمانوں کا.
ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ مثلا ہم جمال الدین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت سے جو ہے وحدت کو انہوں نے کہا ہے اور امت کا تصور انہوں نے پیش کیا کہ سارے مسلمان جو ہے اگر ان میں یہ کنسیپٹ پیدا ہو جائے کہ وہ ایک امت ہے، ان کی زبان ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، خدا ایک ہے، تو وہ جو ہے پھر غلامانہ ذہنیت سے جو ہے آزادی کے لیے وہ کریں. کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کی عقب ماندگی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یورپ نے جو ہے کلیسا سے دور ہو کے ترقی کی اور ہم نے مذہب سے دور ہو کے جو ہے وہ ہم پسماندہ ہو گئے، عقبمان. تو وہ اسی میں سمجھتے ہیں. امام خمینی کو آپ دیکھیں، ان کے بھی یہی نظریات ہیں کہ ہماری عقبماندگی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سامراج نے اپنے جو اس وقت رسانے ہیں، میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. امام خمینی کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور اس فکر سے آزاد ہونے کے لیے صرف ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں انسان میں یہ تفکر پیدا ہو جائے کہ ما میتوانیم، یعنی ہم کر سکتے ہیں، ہم جب یہ ذہنیت آپ میں پیدا ہو جائے کہ ہم خود تمام کام کر سکتے ہیں پھر جو ہے آپ آزاد ہوں گے. اور ایران نے جو ہے امام خمینی کے انقلاب کی برکت سے واقعی یہ چیز
اس پہ عمل کیا ہے. بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہر چیز چھوٹی سوئی سے لے کے جو ہے ہیلی کاپٹر اور بارہ بڑی بڑی چیزیں بنانے کی ان کی انڈسٹری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور یہ اسی بیس پہ ہوا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کر سکتے ہیں. بہت مشکلات, جتنی مشکلات ایران کو پیش آئی ہیں اپنی انڈسٹری کو بڑھانے میں, میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک کو اتنی مشکلات پیش نہیں آئی ہوں گی.
اور اگر ٹائم ہو تو میں
ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھیں گے. ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم چلیں گے رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب بھی کچھ جو ہے وہ میٹھی میٹھی چیزوں کی تصویریں لے کے آئی ہیں, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کیا بتا رہی ہیں.
بہت شکریہ جی, بالکل. میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ میٹھی میٹھی باتیں لے کے آئی ہوں. اکثر سنا گیا ہے, کہتے ہیں کہ چاکلیٹ مت کھایا کرو, موٹاپا ہو جاتا ہے, مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں. چاکلیٹ کا استعمال اب کی جو صحت کے لیے ہے وہ بہت برا ہے, لیکن میں آج آپ کے لیے ایک آرٹیکل لے کے آئی ہوں جس میں لکھا گیا ہے کہ نہیں, آپ کو چاکلیٹ کھانا چاہیے, چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح. دن میں 25 گرام اگر آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. کہتے ہیں چاکلیٹ کے اندر 70% جو ہے کوکو ہوتا ہے, اور کوکو کے اندر جو ہوتا ہے فلیوونائڈ ہوتا ہے جو آپ کی دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. اگر آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کی دل کی رگیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں, اور خون کا جو جریان ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ چل سکتا ہے, جس سے آپ دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت سخت کھانسی ہو رہی ہے اور کھانسی سے آپ کو نجات نہیں مل رہی, تو آپ فوراً ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا اٹھائیے اور اپنے منہ میں ڈالیے, آپ کی کھانسی جو ہے وہ بند ہو جائے گی. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے, میں ڈارک چاکلیٹ کی بات کر رہی ہوں, نہیں کڑوے چاکلیٹ کی. اس کے علاوہ کہتے ہیں جن لوگوں کو ڈپریشن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی چاکلیٹ کا استعمال کریں, ان کا موڈ جو ہے وہ فوراً صحیح ہو جائے گا. اور آخری بات, چاکلیٹ میں کاپر, میگنیز, ڈائٹری فائبر اور کیلشیم موجود ہے. اپنے بچے, بڑھتے ہوئے بچوں کو بھی چاکلیٹ کھلائیے تاکہ وہ صحت مند اور تندرست رہیں. یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین وقت بہت کم ہے, میں وقت ضائع کے بغیر فوراً چلوں گی خرم کی طرف. جی
بہت شکریہ رباب. جی ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر عبد الرحیم دورانی صاحب کے ساتھ, اور غلام الناس سوچ سے کیسے بچا جا سکے. ڈاکٹر صاحب, کل دن منایا جا رہا ہے ایران میں غلام الناس سوچ سے مقابلے کا دن منایا جاتا ہے ایران میں, اور اس سلسلے میں ایک شخصیت کا نام ہمیشہ سننے میں آتا ہے, اور ان کا نام ہے رئیس علی دلواری. اچھا, یہ ان کی شخصیت کے اوپر تھوڑا سا اگر روشنی ڈال سکیں, یا یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے؟
جی جی, دیکھیں رئیس علی دلواری جو ہے ایران کے ایک مجاہد لیڈر گزرے ہیں, ایک اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. بات کو میں ذرا بڑھاؤں کہ جو اپنے اسلاف کو اور اپنے لیڈروں کو یاد رکھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے.
ٹھیک ہے,
رئیس علی دلواری 1915 میں, یعنی جو پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا, اس زمانے میں ایران کی جو جنوبی اور شمالی سرحدیں تھیں, شمالی سرحدوں پہ روس باقاعدہ حملہ کرتے تھے, اور جنوبی جو سرحدیں تھیں اس پہ انگریز استعمار کی طرف سے حملے ہوتے تھے. تو رئیس علی دلواری نے اپنی طرف سے, یعنی خود جوش اور رضاکارانہ طور پہ جو ہے ان سے مقابلہ شروع کیا, اور 7 سال تک جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ اور ان کے حملوں کے ساتھ لڑتے رہے, اور اسی اس میں پھر وہ شہید ہو گئے. اور جو ہے انہوں نے تقریباً 1915 میں انہوں نے شہادت پائی, اور وہ بھی جنگ میں. تو اسی مناسبت سے رہبر انقلاب جو ہے حضرت آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس دن کو استعمار کے ساتھ اور غلامانہ فکر سے نجات کے لیے ایک قومی دن کے طور پہ اس کو نام دیا ہے, اور اس کو ایران میں منایا جاتا ہے. تو بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف جو ہے رجوع کریں اور دیکھیں کہ ہمارا کیا شاندار ماضی تھا, اور ہم مسلمان جو ہے کتنے ترقی یافتہ تھے اس وقت جب یورپ اس میں تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا.
بالکل,
تو ہم کبھی بھی جو ہے احساس کمتری کا احساس نہیں کریں گے, اور ہمیشہ جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھیں گے.
ڈاکٹر عبد الرحمین رحیم دورانی صاحب, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, بڑے بہتر طریقے سے آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی, اس کا نچوڑ نکالا, اور دو بڑی اہم باتیں ڈاکٹر صاحب نے جو کیں. ایک یہ کہ ہم لوگوں نے اپنی ترقی دین کے ساتھ رہ کے کی ہے, اور تاریخ اس کی گواہ ہے.
بالکل.
اور دوسری چیز ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں کہی وہ یہ تھی کہ ہم کر سکتے ہیں, جو کام بھی ہم کرنا چاہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. دو باتیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم باتیں ہیں, کچھ شاید جملے چھوٹے ہوں لیکن اس میں پوری ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. سوچیں اس کے اوپر. اور بہرحال گفتگو کے حصے کا ٹائم بالکل ہمارے پروگرام کے حصے ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں صرف یہ بتا چکی ہوں کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیل فاطمہ ہوں گی اور وہ فزیولوجی سے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, تو ہیومن فزیولوجی کے بارے میں بتائیں گی کہ ہمارے بدن میں جو رگیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. ہم ابھی چلیں گے رباب کی طرف. جی رباب,
بہت شکریہ خرم آپ کا بھی, اور میں یہاں ڈاکٹر عبدالرحیم درانی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی. کم وقت میں اہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک بار پھر ڈاکٹر یاسر اندرابی صاحب نے ہمارے امریکہ سے جوائن کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین ہمیشہ سے یہی دعا رہی ہے میری کہ یہ خوبصورت سی مسکراہٹ آپ کے چہروں پہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. کل تک کے لیے مجھے اور خرم علی گردیزی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.